قال الامام حسين بن علي عليه السلام اني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي علي بن ابي طالب علیہ الصلوۃ والسلام. درود پڑھیے محمد و آل محمد. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے روانگی سے پہلے وصیت نامہ تحریر فرمایا اور اپنے برادر ارجمند جناب محمد ابن حنفیہ کو سپرد کیا. اس وصیت نامے کے اندر یہ بیان فرمایا کہ میں کیوں یزید کے خلاف قیام کر رہا ہوں، میرے خروج کا مقصد کیا ہے اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں. پہلے یہ بیان فرمایا کہ میں شر پھیلانے نہیں جا رہا، فتنہ برپا کرنے نہیں جا رہا، ظلم و ستم ڈھانے نہیں جا رہا، بلکہ بیان فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. امت جد میں فساد آ گیا ہے، امت جد کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اور اس کے اصلاح کی ضرورت ہے. خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء اور ائمہ کو اسی لیے مبعوث اور منصوب فرمایا ہے کہ امتوں میں جب بگاڑ پیدا ہو جائے یہ معمار انسانیت امت کی اصلاح کریں. اگر انبیاء نہ ہوں، اگر ائمہ اطہار نہ ہوں، امتوں کے اندر وہ بگاڑ پیدا ہوگا کہ نسل انسانی ختم ہو جائے گی. آج اگر نسل انسانی باقی ہے تو اس وجہ سے باقی ہے کہ اس کی اصلاح انبیاء کے ذریعے اور ائمہ کے ذریعے ہوئی ہے. امتوں کے اندر فساد پیدا کرنے والے بہت زیادہ عناصر موجود ہیں، شیطان موجود ہے، شیطان کے پیروکار موجود ہیں، بگڑے ہوئے انسان موجود ہیں، فاسد انسان موجود ہیں جو کوشش کرتے ہیں ہر طرح سے امت کے اندر فساد برپا کریں. آپ کے معاشرے میں، آپ کی سماج میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے ملک میں، شہر میں ہر طرح سے فساد برپا کریں. اور اگر ہم نگاہ کریں اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں نگاہ کریں تو ہمیں فاسد لوگ بھی نظر آتے ہیں اور فساد کرنے والے مفسد بھی نظر آتے ہیں. اگر انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے، یہ جو فساد چاہیں برپا کرتے رہیں اور کوئی اصلاح کرنے والا نہ ہو، کوئی بگاڑ کو صحیح کرنے والا نہ ہو، یہ بگاڑ ہی نسل انسانی کو زمین سے ختم کر دے گا. اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی مفسد فساد کرنے کے لیے آئے، کوئی مسلح اصلاح کے لیے بھی پیدا ہو. یہ قانون ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا. لہذا جب نمرود نے فساد شروع کیا، ابراہیم نے اصلاح کی اس کی، فرعون نے فساد شروع کیا، موسیٰ نے اصلاح کی اس کی، جب بنو امیہ نے فساد کیا، قریش نے، ابو جہل و ابو لہب نے فساد برپا کرنا چاہا، پیغمبر اکرم نے اصلاح کی اس کے مقابلے میں، اور جب یزید نے زمین پر فساد مچانا چاہا، حسین نے اصلاح کی اس کی آ کر. مقصد سید الشہداء اصلاح کرنا تھا امت کا. آج اگر نام بھی اسلام کا باقی ہے تو وہ اصلاح حسین ابن علی کے ذریعے سے باقی ہے، اور یہ سلسلہ اصلاح ہمیشہ جاری رہنا چاہیے اور جاری رہے، چونکہ فساد ہمیشہ جاری ہے، فساد ہمیشہ سے ہو رہا ہے. جب تک انسان زمین پر موجود ہے، فساد مچانے والے موجود ہیں، فساد برپا کرنے والے موجود ہیں. اگر انہیں نہ روکا جائے، یہ فساد سے زمین کو تباہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض لفسدت الارض. اگر کچھ لوگ فساد برپا کریں اور دوسرے لوگ دفاع نہ کریں حق کا، تو زمین پر فساد پھیل جائے گا. اگر تم نے زمین بچانی ہے، اگر تم نے زمین پر نسل انسانی بچانی ہے، تو ضروری ہے کہ ان فساد مچانے والوں کو لگام دی جائے، ان فساد مچانے والوں کو فساد سے روکا جائے، ورنہ یہ انسانیت کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس لیے عزیزان، ہر زمانے میں جب کوئی مفسد اٹھا ہے اس کے مقابلے میں ایک مسلح ضرور اٹھا ہے، اور ہمیشہ یوں رہا ہے قاعدہ کہ یہ مسلح اور یہ مفسد جتنے بھی رہے ہیں ان کے دو سلسلے رہے ہیں، مفسد بھی ایک خاص سلسلے سے رہے ہیں اور مسلح بھی ایک خاص سلسلے سے رہے ہیں۔ مفسدین کا ایک قبیلہ ہے، مسلحین کا ایک قبیلہ ہے۔ مفسدین سارے شیطان کے قبیلے سے ہیں، مفسدین سارے نمرود کے قبیلے سے ہیں، مفسدین سارے یزید کے قبیلے سے ہیں، اور مسلحین سارے حسین کے قبیلے سے ہیں۔ جو بھی مسلحین سارے حسین کے قبیلے سے ہیں، اس لیے کہیں پر ائمہ فرماتے ہیں کہ حسین وارث ابراہیم ہیں، حسین وارث موسیٰ ہیں۔ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، درود ہو تجھ پر اے ابراہیم خلیل کے وارث، یعنی اے اس انسان کے وارث جس نے نمرود کے فساد کے مقابلے میں اصلاح کا پرچم بلند کیا۔ اور کبھی کہتے ہیں سلام ہو تجھ پر موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، درود ہو تجھ پر اس ذات پر، ہستی پر، کہ جس نے فرعون کے فساد کو لگام دینے والے کے مقابلے میں جو قیام کیا، تو اس کا وارث ہے کربلا کے اندر۔ اور پھر یہی حسین جو وارث مسلحین عالم ہے، خود حسین پکار رہا ہے کہ اب میں نے اپنے عہد کے یزید کی اصلاح کے لیے قدم اٹھا دیا، اور آج کے فساد کے لیے قدم میں نے روکنے کے لیے اٹھا دیا، اس کے بعد مجھے ناصر چاہیے، مجھے بھی وارث چاہیے جو آئے میری طرح۔ اسی طرح میدان میں دشت بلا میں کھڑے ہو کر، دشت صحرا مصائب میں کھڑے ہو کر اپنے زمانے کی یزیدیت کو پکار کر کہے کہ جس طرح کل میری جد نے یزید کو فساد کرنے نہیں دیا، میں بھی اپنے زمانے میں یزید کو فساد کرنے نہیں دوں گا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ بلند آواز سے درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہر زمانے میں چونکہ فساد ہے اور ہر زمانے میں مفسد پایا جاتا ہے، بقائے انسانیت کو اور بقائے حق کو ہر زمانے کے مسلح کی ضرورت ہے جو آئے اصلاح کرے۔ آج بھی عزیزان، اگر ان مفسدین کے مقابلے میں کوئی موجود ہے تو قبیلہ حسین موجود ہے۔ حسین کی نسل سے جو موجود ہیں وہی ان مفسدین کے مقابلے میں موجود ہیں۔ آج بھی پرچم حق و پرچم اصلاح ان کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا کو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے زمانے میں یزید آ گیا، اس یزید کی یزیدیت کے خلاف بھی امر بالمعروف کی ضرورت ہے، نہی عن المنکر کی ضرورت ہے۔ حسین فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا منکر ظالم حکمران ہے، ظالم نظام ہے، ظالم سسٹم ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصلاح کا نظام ہے، اللہ کا بنایا ہوا، اور اس نظام پر عمل کرنے کے لیے خدا نے ائمہ کو منسوب کیا ہے، انبیاء کو مبعوث کیا ہے، تاکہ اللہ کے نظام کو زمین کے اوپر نافذ کریں، تاکہ یہ زمین یزیدیوں کے قبضے میں نہ چلی جائے، مفسدین کے اختیار میں نہ چلی جائے۔ جس زمانے میں یزیدی چھا گئے، اس کے معنی یہ ہے کہ امت نے امر بالمعروف کا کام انجام نہیں دیا، نہی عن المنکر کا کام انجام نہیں دیا۔ نہی عن المنکر چھوٹے سے کام سے بھی شروع ہوتا ہے اور بڑی سطح تک بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جتنا چھوٹا انسان ہوگا اتنا چھوٹا نہی عن المنکر کرے گا، اور جتنا بڑا انسان ہوگا اتنا بڑا نہی عن المنکر کرے گا، اور جتنا انسان ہوگا اس کے انسانیت کا درجہ بھی ہمیں معلوم ہوگا کہ کتنی حد تک منکرات سے روکتا ہے لوگوں کو۔ اگر منکرات سے سرے سے نہیں روکتا، منکرات دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو خدا نے فرمایا کہ یہ انسانیت کے دائرے سے میں نے باہر نکال دیا ہے، اس کو میں نے حیوانیت کے دائرے میں ڈال لیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جانور کو منکرات پر کوئی حساسیت نہیں ہوتی. یہاں جانور ہیں دیہاتوں میں گاؤں میں, حیوانات کافی, ہر قسم کے حیوان ہیں, بھینسیں بھی موجود ہیں, گائے بھی موجود ہیں, بھیڑ بکریاں بھی موجود ہیں, گدے بھی موجود ہیں. ان کے سامنے کوئی غلط کام کریں, کرتے بھی ہیں, بچے غلط کام کریں, بڑے غلط کام کریں, کوئی مرد غلط کام کرے, کوئی عورت غلط کام کرے, آپ نے کسی بھینس کو عکس العمل دکھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. بھینس کے سامنے غلط کام کرے, بھینس کے سامنے جھوٹ بولے, وہ اپنا چارہ چرتی رہتی ہے. گائے کے سامنے ظلم کرے, کسی بچے کو کوئی ظالمانہ طور پر مارنا شروع کر دے, کسی یتیم کو کسی گدھے کے سامنے کھڑے کر کے مارنا شروع کرو, کسی بیوہ کا مال کسی بکری کے سامنے لوٹنا شروع کرو, نہ گدھے کا دم جو ہلتی ہے, نہ بکری کا کان ہلتا ہے, نہ گائے کا کوئی عکس العمل ہوتا ہے, نہ بھینس کا کوئی عکس العمل ہوتا ہے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے, چونکہ ان موجودات کو خدا نے پیدا کیا ہے چارہ چرنے کے لیے, نہ یہ نل منکر کے لیے پیدا نہیں کیا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے نہ یہ نل منکر کے لیے, منکرات کو روکنے کے لیے گائے بھینس سے اشرف مخلوق پیدا کی ہے, اور اس اشرف مخلوق کا نام انسان رکھا ہے. اس کی انسانیت کا معیار یہ ہے کہ جتنا منکرات پر حساسیت دکھائے گا اتنا ہی انسان کہلائے گا. اگر چھوٹے منکرات پر حساسیت دکھاتا ہے تو چھوٹا انسان ہوگا, اگر بڑے منکرات پر حساسیت دکھاتا ہے تو بڑا انسان ہوگا, اور سرے سے اگر منکرات سے نہیں روکتا تو اللہ فرماتا ہے میں نے انسانیت کے دائرے سے اس کو نکال دیا ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. شہروں میں جائیں آپ, یہاں اللہ نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے, پاک اور پاکیزہ ماحول ہے, پاک پاکیزہ ہوا بڑی پاک ہے. شاید آپ کو اتنا احساس نہ ہو لیکن جو شہروں سے آتے ہیں انہیں بہت اچھا لگتا ہے یہ ماحول. وہاں پر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, گاڑیاں چلتی ہیں, دھوئیں ان کے نکلتے ہیں, نالیوں میں گندگی بہ رہی ہے اور پالوشن ہے وہاں پر. سنتے رہتے ہیں نا, ماحول بہت ہی شہروں کا آلودہ ماحول ہوتا ہے, پانی بھی گندا زمین کے نیچے, ہوا بھی گندی, آکسیجن بھی گندی, فضا بھی گندی, ہر چیز گندی ہوتی ہے. اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے صاف ستھرا ماحول, ہوا بڑی صاف ہے, ماحول بڑا صاف ہے, ملاوٹ والی چیزیں یہاں نہیں ملتی, صاف ستھرا ماحول ہے. اس صاف ستھرے ماحول میں جتنا آپ زندگی بسر کریں گے اللہ آپ کو صحت دے گا, تندرستی دے گا, سلامتی دے گا, اگر کوئی مریض ہے خدا اس کو شفا دے انشاءاللہ. صاف ماحول ضروری ہے انسان کے رہنے کے لیے, صاف گھر ضروری ہے انسان کے رہنے کے لیے, صاف گاؤں رہنے کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ آلودگیاں جو شہروں کے اندر دھوئیں ہیں دیہاتوں کے اندر موجود نہیں ہیں. دیہاتوں کو خدا نے صاف ستھرا بنایا ہے, بارش ہو جاتی ہے, ہوا چلتی ہے, انڈسٹری نہیں ہے, یہاں پر دھواں نہیں ہے, پالوشن نہیں ہے. لیکن عزیزان یہ وہ صفائی ہے جو جسمانی یا ماحول کی صفائی یا کھیتوں کی صفائی ہے, کہ پودے وہ ہوا کو صاف کر رہے ہیں. آپ جو فصلیں اگاتے ہیں, درخت اگتے ہیں, ان درختوں کا کام جانوروں سے ہٹ کر ہے. جانور آکسیجن سونگتے ہیں, کاربن یعنی صاف ہوا لیتے ہیں, گندی ہوا نکالتے ہیں, جانور سارے کے سارے انسان سمیت. یہ جو سانس سے بھی باہر سانس باہر نکالتے ہیں تو یہ آلودہ ہوا نکلتی ہے, سونگتے صاف ہوا ہے, نکالتے گندی ہوا ہے, منہ سے بھی گندی ہوا, ناک سے بھی گندی ہوا نکلتی ہے, یعنی خراب ہوا جو آلودہ ہو گئی ہے. جانوروں کا بھی یہی کام ہے, ستھری ہوا سونگتے ہیں, گندی ہوا ناک سے منہ سے نکالتے ہیں. لیکن پودوں کا نظام اللہ نے برعکس بنایا ہے. پودے کیا کرتے ہیں, یہ گندی ہوا سونگتے ہیں, صاف کر کے اس کو باہر نکالتے ہیں. پودے یہ کاربن سونگتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں, آکسیجن نکالتے ہیں. تعلیم یافتہ ہے نا انشاءاللہ, پڑھے لکھے ہیں آپ, یہ تو پڑھا ہوا ہے اسکولوں کے اندر آپ نے, کہ پودوں کا کام جانوروں سے ہٹ کر ہے. کیوں ایسے ہے؟ چونکہ اللہ نے زمین کو باقی رکھنا ہے. باقی رکھنے کے لیے اگر سب کو اس طرح سے بنایا جائے جو آکسیجن سونگے, کاربن پیدا کریں, تو زمین کے اوپر کاربن ہی کاربن ہو جائے گی. پودے بھی مر جائیں گے, جانور بھی مر جائیں گے, انسان بھی مر جائیں گے. اس لیے خدا نے بیلنس کرنے کے لیے رکھے ہیں, پہلے ایسے رکھے ہیں کہ جو ایک مخلوق ایسی رکھی ہے جن کا کام صاف ہوا کو فاسد کرنا ہے, ساتھ ہی دوسری مخلوق بھی پیدا کر لی جن کا کام فاسد ہوا کو پاک کرنا ہے، فاسد ہوا کو پاک کرنا ہے، تو آپ کے دیہات کا یہ خوبصورت منظر کس وجہ سے ہے؟ چونکہ یہاں پر جانور آلودگی پھیلاتے ہیں، پودے اور کھیت صفائی کا کام کر رہے ہیں، اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ تو گاؤں کے اندر فقط کھیت اور جانور ہی نہیں، بلکہ یہ گاؤں انسانوں کا گاؤں ہوتا ہے، آبادی انسانوں کی آبادی ہوتی ہے۔ اس انسانوں کی آبادی میں آکسیجن سے بڑا خطرہ انسانوں کی اخلاقی فساد ہے، انسانوں کا فکری فساد ہے، انسانوں کی سوچ کا فساد ہے، انسانوں کا عمل کا فساد ہے۔ اگر اس معاشرے میں رہنے والے ان کا عمل فاسد ہو جائے، اگر ان کی ذہن فاسد ہو جائے، اگر ان کا اخلاق فاسد ہو جائے، اگر ان کے روابط فاسد ہو جائے، تو ان کو کون اصلاح کرے گا؟ یہ پودوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اس بستی کے اندر رہنے والے مومنین کا کام ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے مومنین کو اس لیے آبادیوں میں پیدا کیا ہے کہ وہ وہی کام کریں جو خوبصورت پھول باغ میں کیا کرتے ہیں، یعنی یہ بھی اس کے چمن کو صاف کریں، صاف کریں، ستھرا رکھیں، تاکہ باہر سے آنے والے یہاں کے کھیتوں کی سیر کے لیے نہ آئیں بلکہ یہاں کے معاشرے کی سیر کے لیے آئیں۔ یہ نہ کہیں جی یہاں کا علاقہ بڑا خوبصورت ہے، یہاں کھیت بڑے خوبصورت ہیں، یہاں کی ہوا اور آکسیجن بڑی خوبصورت ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس گاؤں کے اندر مومنین رہتے ہیں، یہاں افکار بڑے پاکیزہ ہیں، یہاں اخلاق بڑے پاکیزہ ہیں، یہاں بچے بڑے پاکیزہ ہیں، یہاں خواتین بڑی پاکیزہ ہیں، یہاں بزرگ بڑے پاکیزہ ہیں، یہاں جوان بڑے پاکیزہ ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں کہ جیسے کوئی انسان چمن میں جاتا ہے تو ایک خوشبو کا جھونکا ادھر سے آتا ہے، ایک خوشبو کا جھونکا ادھر سے آتا ہے، ایک خوشبو کی مہک ادھر سے آتی ہے۔ تو اس طرح مومنین کی آبادی میں جب انسان داخل ہو تو ایک خوشبودار فکر ادھر سے آتی ہے، ایک خوشبودار عمل ادھر سے آتا ہے، ایک خوشبودار اخلاق ادھر سے آتا ہے۔ جہاں پر سب کا پاکیزہ اخلاق ہو جائے، اس بستی کو مومنین کی بستی کہتے ہیں۔ ہونا چاہیے، مومن کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ مومن فاسق کی طرح نہیں ہوتا، مومن کافر کی طرح نہیں ہوتا، مومن منافق کی طرح نہیں ہوتا۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جس کا کام جانوروں کی طرح ہے، جو صاف ستھرے ماحول کو گندا کر رہا ہوتا ہے۔ اور مومن کون ہے؟ مومن خوشبودار پودے کی طرح ہوتا ہے جو گندی اور آلودہ فضا کو پاک کر رہا ہوتا ہے، گندی فضا کو پاک کر رہا ہوتا ہے۔ اسی پاک کرنے کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اسی پاک کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف یعنی اچھائیاں، اقدار، ویلیوز، تربیت، اچھی فکر، اچھی زندگی، اچھا کردار، اچھا رول بنانا، یہ امر بالمعروف ہے۔ نہی عن المنکر یعنی فساد سے روکنا، منکرات سے روکنا، وہ ناپسندیدہ چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، جو اللہ کے اولیاء کو ناپسند ہیں، جو دین کو ناپسند ہیں، جو آئمہ کو ناپسند ہیں، ان چیزوں کو ختم کرنا۔ یہ چیزیں آپ دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود پیدا ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں کاشت کرنا پڑتا ہے۔ جو چیزیں خود پیدا ہوتی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی، ہر مفید چیز کو کاشت کرنا پڑتا ہے۔ گندم خود بخود پیدا نہیں ہوتی، چاول خود ہی پیدا، آپ کھیتوں کو ایسے چھوڑ دیں اور منتظر رہیں چھ مہینے بعد چاول کی فصل کاٹیں گے، خود ہی خود چاول پیدا، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ شاید سب سے زیادہ محنت چاول پر ہی کرنا پڑتی ہے، گندم پر بھی کرنا پڑتی ہے، لیکن ہر مفید چیز کاشت کرنا پڑتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کاشت نہیں کرنا پڑتی، خود اگتی ہیں۔ خود اگنے والی چیزوں میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہاں پر پولی ہوتی ہے، یہاں پر پولی کہتے ہیں نا، وہ پولی خود اگتی ہے، اسے اگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں جو خود اگتی ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو خود اگتی ہیں, کسان جب تک خود اگنے والی چیزوں کو اکھاڑے نہیں, جن چیزوں کو کاشت کیا ہے وہ نہیں اگتی. کچھ چیزیں خود اگتی ہیں, کچھ اگانا پڑتی ہیں. جو چیزیں خود اگتی ہیں ان کو اکھاڑنا پڑتا ہے. بہترین کسان وہی ہے, وہ یہ کہے جی میرا کام تو گندم بونا تھا, میں نے بو دی, اب اگ گئی ہے. آپ کے دو کام ہیں, گندم بونا, پولی اکھاڑنا. اگر آپ نے گندم بو دی, پولی نہیں اکھاڑی, تو پھر پولی کاٹو گے, گندم نہیں کاٹو گے, پھر پولی کاٹو گے. دو چیزیں تو اگتی ہیں, ایک خود اگتی ہیں, ایک اگانا پڑتی ہیں. یہ حال عزیزان معاشرے کے اندر فساد کا بھی ہے. ہر وہ چیز, ہر وہ عادت جو ہمارے بچوں میں خود پیدا ہو جاتی ہے وہ پولی ہے, اور اچھی عادتیں ان کے اندر ڈالنا پڑتی ہیں, اچھی تربیت ان کو کرنا پڑتی ہے. بیٹھے بیٹھے مومنین کے اندر جو صفات آ جاتی ہیں, یہ مومنین کی پولی ہے, یہ معاشرے کی پولی ہے, اس کو اکھاڑنا پڑتا ہے. یہ نکلے یہاں سے تاکہ اس کی جگہ پر اچھی چیزیں کاشت ہو سکیں, اچھی چیزیں اگ سکیں. اسی کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے, یعنی اچھی فصل کاشت کرنا. اور وہ چیزیں جو خود اگائی ہیں مومنین کے اندر, وہ صفات جو نہیں جچتی ان کے ساتھ, ان کو اکھاڑ کر باہر پھینکنا, یہ نہی عن المنکر ہے, یہ نہی عن المنکر ہے. ایک پاک معاشرہ بنانے کے لیے اس عمل کی ضرورت ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, جسے ہم بھول گئے, جسے ہم بھول گئے. اور سید الشہداء کو جتنا یزید برا لگتا تھا, اتنے ہی وہ لوگ برے لگتے تھے جو امر بالمعروف نہیں کرتے اور نہی عن المنکر نہیں کرتے. یہ تو تصدیق کریں گے نا, یہ تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس بات کے لیے. سب بچے بوڑھے سب جانتے ہیں کہ یزید حسین کو پسند نہیں تھا, اچھا لگتا تھا یزید انہیں, برا لگتا تھا. کتنا برا لگتا تھا, اتنا برا لگتا تھا یزید حسین کو کہ حسین چاہتے تھے کہ اس منحوس کا سایہ زمین سے اٹھ جائے, اتنا برا لگتا تھا. سرے سے اچھا نہیں لگتا تھا یزید. اتنا ہی برے وہ لوگ بھی لگتے تھے کہ جو یزید کو دیکھ رہے تھے لیکن نہ یزید کو ٹوکتے تھے نہ یزید کو روکتے تھے. یزید تو برا تھا, حسین علیہ السلام کو برا لگتا تھا. کچھ ایسے لوگ تھے جو یزید کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے, نہ روکتے تھے اسے نہ ٹوکتے تھے اسے, اپنے کام سے کام رکھتے تھے وہ. حسین کو وہ بھی بہت برے لگتے. لہذا یزید سے پہلے 61 ہجری میں سید الشہداء نے یزید و یزیدیت کے خلاف قیام کیا. ایک سال پہلے 59 ہجری میں سید الشہداء نے ان کے خلاف قیام کیا جو نہ یزید کو روکتے تھے نہ یزید کو ٹوکتے تھے. یعنی صاف لفظوں میں یوں کہوں کہ 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے یزید جیسے منحوس اور ناپاک کیڑے کے خلاف قیام کیا. 59 ہجری میں ان لوگوں کے خلاف قیام کیا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. یہ ماجرا سید الشہداء علیہ السلام نے 59 ہجری کے حج کے موقع پر انجام دیا. تمام علماء اسلام کو, جو اس وقت کے علماء تھے, ان کو خط لکھ کے بلایا کہ اس سال میں حج پہ آ رہا ہوں, آپ بھی آئیں, ضرور آئیں, یقیناً آئیں. سب کی شرکت, سب کو خطوط روانہ کیے, بہت بڑی تعداد میں علماء اسلام بلائے, بڑی بڑی شخصیات. ہر علاقے کی جو بڑی شخصیت ہوتی ہے, اس وقت قبائلی نظام تھا, قبائلی سردار اور قبائلی بڑے, آپ کے ہاں جن کو بڑا جو اصطلاح ہے چودھری, بڑا چودھری یا بڑا ملک یا بڑا سردار یا جو بھی کہتے ہیں یہاں, اس وقت قبائل تھے, ان قبائل کے بڑوں کو بلایا. انہیں بلا کر سید الشہداء علیہ السلام نے خطبہ دیا منا میں حج کے دوران, کربلا کے واقعہ سے ایک سال پہلے, ابھی یزید تخت نشین نہیں ہوا تھا. اس وقت سید الشہداء نے انہیں بلایا اور بلا کر منا میں حج کے دوران ان کے سامنے خطبہ بیان فرمایا، ظاہراً 11 ذی‌الحجہ کو یہ خطبہ حضرت نے بیان فرمایا 59 ہجری میں۔ اس خطبے کے اندر انہیں بلا کر فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہودیوں پر کیوں لعنت کی ہے۔ قرآن میں پڑھتے ہیں نا قرآن انشاءاللہ؟ جی قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ انشاءاللہ جو پڑھتے ہیں وہ زیادہ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، جو نہیں پڑھتے وہ پڑھنا شروع کر دیں، جو پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی سیکھنا شروع کر دیں۔ ضرور قرآن سینٹر بنائیں یہیں پر، الحمدللہ اتنی عظیم مقدس جگہ آپ نے بنائی ہے، اتنی محنت کی ہے، سارا سال اس کے اندر تربیت کا کام جاری رہے، دین آموزی، دین شناسی، دین اپنا سکھائیں، آئمہ کا مکتب ان بچوں کو سکھائیں، بڑوں کو سکھائیں، خواتین کو سکھائیں، اس پورے علاقے میں کوئی مومن ایسا نہ ہو جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو۔ یہ شرمندگی ہے، یہ ننگ ہے ایک مومن کے لیے کہ اس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو۔ ہمارے بچوں کو انگلش فرفر آتی ہو، موبائل چلانا آتا ہو، کمپیوٹر آتا ہو، ہر الا بلا سیکھے ہوئے ہو، انڈین فلمیں پوری پوری ان کو حفظ ہو، ساری پوری سٹوری سمیت، لیکن آسمانی کتاب، اپنے اللہ کا کلام اور اپنے نبی کا کلام وہ ہمیں معلوم نہ ہو، آیا شرمندگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم جب جائیں گے، ہمیں تو کہتے ہیں نا کہ جب ہم مریں گے تو مولا قبر میں آئیں گے، وہ مولا قبر میں آ کر موبائل تو نہیں پوچھیں گے آپ سے کہ ایس ایم ایس کرنا آتا ہے یا نہیں آتا، تمہیں مثلا یہ میسج کرنا آتا ہے یا نہیں آتا، تم کتنے مثلا گیمیں کر سکتے ہو اس کے اوپر۔ مولا جب قبر میں آئیں گے تو سب سے پہلے یہی پوچھیں گے کہ قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، قرآن پہلے پوچھیں گے، چونکہ قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ یہ فرمان رسول اللہ کا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان، امت کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی عطرت، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو ترک نہیں کرتے، الگ نہیں ہوتے ایک دوسرے سے۔ لہذا کسی کے پاس اگر قرآن ہو، عطرت نہ ہو، تو وہ یقین جان لے کہ قرآن بھی نہیں ہے اس کے پاس، صرف جلد پڑی ہوئی ہے، اور اگر کسی کے پاس عطرت ہو، قرآن نہ ہو، تو وہ بھی یقین جان لے کہ نہ قرآن ہے نہ عطرت ہے اس کے پاس، اس لیے کہ کبھی بھی قرآن و عطرت ایک دوسرے کو ترک نہیں کرتے۔ انشاءاللہ اہتمام کریں، قرآن مجید پڑھیں، قرآن میں بہت ایک عجیب دنیا نظر آئے گی آپ کو۔ قرآن ایک میگزین چھپتا ہے مشرب ناب کے نام سے، اس کے اندر ایک سلسلہ چلا ہوا ہے نہج البلاغہ علی کی دنیا۔ نہج البلاغہ صرف علی کے خطبے نہیں ہیں بلکہ علی کی دنیا ہے۔ اگر کوئی آشنا ہونا چاہتا ہے کہ مولا کی دنیا کیسے تھی، مولا کیا کرتے تھے اپنے زندگی میں، اپنی دنیا، علی کی دنیا کیا تھی، تو علی کی دنیا نہج البلاغہ ہے، یہ آپ کے پاس موجود ہے، یہ پڑھیں۔ قرآن آپ پڑھیں، قرآن پڑھیں گے ایک عجیب دنیا سے آشنا ہوں گے آپ سب۔ پڑھیں، میں تاکید کر رہا ہوں، انشاءاللہ قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ اس گاؤں میں اگرچہ بارڈر کا گاؤں ہے، لیکن خدا نے لطف کیا ہے آپ پر کہ یہاں علماء پیدا کیے ہیں، ملک صاحب جیسے علماء جو بہت ہی اعلیٰ تعلیم پا چکے ہیں، الحمدللہ فارغ و تحصیل ہو چکے ہیں، آپ قدر جانے ایسے علماء کی اور استفادہ کریں، اور دیگر علماء جو یہاں پر ہیں اور اطراف میں ہیں ان سب سے استفادہ کریں، قرآن اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اہتمام کریں۔ قرآن میں اللہ نے ایک سلسلہ بیان کیا ہوا ہے، مختلف لوگوں کو کہا کہ یہ ملعون ہے، یہ ملعون ہے، یہ ملعون ہے، ملعونوں کا ذکر قرآن میں بہت زیادہ ہے۔ ان ملعونوں میں سے ایک ملعون گروہ بنی اسرائیل کے علماء اور بنی اسرائیل کے بڑے بڑے رؤساء و سردار ہو، ان کے وڈیرے، ان کو خدا نے ایک ایک کر کے لان کی ہے کہ یہ سارے کیا ہیں، ملعون ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے وہ آیتیں 59 ہجری میں مسلمانوں کے سامنے منا میں خیمے کے اندر پڑھی، اور ان سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ لعنتیں خدا نے کیوں بنی اسرائیل پر کی ہیں، کیوں علماء یہود پر لعنتیں کی ہیں، کیوں انہوں نے یہود کے لوگوں پر لعنت کی ہے؟ اس وجہ سے کی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے منکرات لوگ انجام دیتے، فساد انجام دیتے، غلط کام انجام دیتے، اور یہ اپنے کام سے کام رکھتے، یہ کہتے بھائی ہم کسی سے ٹکر نہیں لے سکتے، ہم کسی سے جھگڑا مول نہیں لے سکتے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، خامخواہ منہ ماری کسی سے کیوں کریں، خامخواہ میں کیوں کسی سے منہ ماری کریں۔ ان لوگوں سے حسین علیہ السلام کو بڑی نفرت ہے، اور سید الشہداء فرماتے ہیں مجھے نہیں بلکہ میرے رب کو بھی ان سے نفرت ہے، اور یوں نہیں کہ رب کو فقط نفرت ہے بلکہ خدا ان پر لعنت بھی کرتا ہے۔ اسی منہ ماری کے لیے تو خدا نے منہ دیا ہے، یہ منہ کس کے لیے دیا ہے اللہ نے؟ یہ منہ گنڈیریاں چوپنے کے لیے تو نہیں دیا، یہ منہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے دیا ہے۔ اس منہ کا مقصد یہ کہ منہ ماری کرو کسی کے ساتھ، جو منہ ماری کیے بغیر آ گیا تو خدا کہے گا یہ منہ میں نے پان چبانے کے لیے نہیں دیا تھا، یہ منہ میں نے نسوار پھانکنے کے لیے تو نہیں دیا تھا، یہ منہ دیا تھا کہ منہ ماری کر۔ کس کے ساتھ منہ ماری کر؟ جو تیرے معاشرے کا یزید ہے اس کے ساتھ منہ ماری کر۔ بعض اسی وجہ سے ڈرتے ہیں یہ منہ ماری ہو جائے گی ہماری، اسی کے لیے منہ دیا تھا ہم نے، اگر یہ منہ ماری یہی نہیں کرو گے پھر فرشتے منہ ماری کریں گے۔ جہنم میں خدا نے ان کو طریقہ سکھایا ہوا ہے کہ جو یہاں اپنے زمانے کے منکرات کے ساتھ صرف اس وجہ سے نہیں الجھتا کہ منہ ماری ہو جائے گی، فرشتوں کو کہیں گے اس کے منہ کا ایسا درگت بناؤ کہ اس کو یاد آ جائے کہ یہ منہ اللہ نے کس لیے دیا تھا، میں نے کدھر استعمال کیا اس کو جا کر۔ عزیزان، اگر حضرت ابراہیم چاہتے تو بڑے سکھ سے رہ سکتے تھے، نہ آزر تنگ کر رہا تھا نہ نمرود ابراہیم کو تنگ کر رہا تھا، نمرود نے سرے سے ابراہیم کو نہیں چھیڑا، آزر نے بھی ابراہیم کو نہیں چھیڑا، کبھی بھی آزر نے ابراہیم کو نہیں کہا ابراہیم تو کیا کرتا ہے، بلکہ ہمیشہ ابراہیم نے آزر کو کہا تو کیا کرتا ہے۔ اللہ نے یہ قوتیں اس کے لیے دی ہیں، اللہ نے یہ صلاحیتیں اس کے لیے دی ہیں۔ امام فقط وہ نہیں ہوتا جو دو رکعت پڑھا دے، امام وہ ہوتا ہے جو انسان کو انسان بنا دے، راہبر وہ ہوتا ہے جو انسان کو انسان بنا دے، انسان کو ہر چیز کی حکمت بتا دے، انسان کو بتا دے کہ یہ تجھے اللہ نے ہاتھ کیوں دیا، یہ اللہ نے تجھے زبان کیوں دی، یہ آنکھیں اللہ نے کیوں دی، یہ آنکھیں کس لیے دی ہیں، یہ آنکھیں نامحرم کو دیکھنے کے لیے نہیں دی ہیں، یہ آنکھیں اپنے زمانے کے فرعون کی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے دی ہیں۔ کی حکمت ہے، ہر عضو کا ایک حکمت ہے اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ نے یہ ہاتھ آپ کو کیوں دیا، یہ پنجہ آپ کو کیوں دیا، یہ پنجہ اس لیے نہیں دیا کہ اس کے ذریعے سے لقمے توڑتے رہے، یہ پنجہ دیا پنجہ آزمائی کے لیے، یہ پنجہ دیا پنجہ آزمائی کے لیے۔ اور یہ مطلب ساری دنیا کو ایک سیالکوٹی نے سمجھایا ہے، ساری دنیا کو ایک سیالکوٹی نے سمجھایا ہے، یاد ہے نا وہ سیالکوٹی جو پورے جہان اسلام کا فخر ہے، جس جیسا اور بڑے صغیر میں پیدا نہیں ہوا، میری مراد علامہ اقبال ہے۔ کیا بتایا دنیا کو، کیا بتایا دنیا کو کہ یہ پنجہ جو تجھے خدا نے دیا ہے یہ پنجہ آزمائی کے لیے دیا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ جنگ احزاب کا سنا ہوا ہے، جنگ احزاب میں عمرو بن عبد الود خندق کراس کر کے مسلمانوں کے کیمپ میں آ گیا، اور آ کر للکارنے لگا کہ کون ہے جو آج میرے مقابلے میں آئے، کون ہے جس کو جنت پہنچاؤں، کون ہے جس کو ثواب پہنچاؤں میں، اس طرح کی توہین کرنے لگا. اور رسول اللہ بار بار کہتے تھے کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. تو وہ یہی کہہ رہا تھا، اقبال نہیں کہہ رہے کہ ہر زمانے میں پنجا فگن پیدا ہو جاتا ہے. پنجا فگن اس کو کہتے ہیں جو پنجے اٹھا کر پنجا آزمائی کے لیے تیار ہو اور ڈھونڈ رہا ہو کہ کون ہے میرے پنجے میں پنجا ڈالے، کون ہے میرے پنجے میں پنجا ڈالے. تو اس وقت وہ خندقے پلان کر آ گیا رسول اللہ کے قریب اور کہنے لگا کہ میں تو پنجا لے کر تیار ہوں، کوئی ہے پنجا فگن جو مجھ سے پنجا آزمائی کرے؟ تو رسول اللہ نے کہا کوئی ہے پنجوں سے لقمے توڑنے والوں، روٹیاں توڑنے والوں، آج آؤ پنجا آزمائی کا وقت آ گیا ہے. تو فقط ایک پنجا آزما اٹھا، فقط ایک پنجا آزما اٹھا، ایسی پنجا آزمائی کی کہ اللہ تعالی کی طرف سے رسول کو یہ حکم ہوا، رسول یہی موقع ہے بیان کا. تو رسول اللہ نے فرما دیا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اقبال یہی سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، نہ حریف نہ ستیزہ گائے جہاں نہیں. ایک سیالکوٹی کا کلام ہے، تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیالکوٹ والے ویسے ہی سمجھتے ہیں اس کے کلام. نہ ستیزہ گائے جہاں نہیں، ستیزہ گاہ کہتے ہیں جہاں پر جنگ ہو رہی ہو، میدان جنگ کو ستیزہ گاہ کہتے ہیں. یہ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگ تو سمجھتے ہیں. ستیزہ گاہ کس کو کہتے ہیں؟ میدان جنگ کو. حریف دشمن کو کہتے ہیں. پنجا فگن جس کے ساتھ پنجے میں پنجا ڈال کر انسان کلائی مروڑتا ہے، زور آزمائی کرتا ہے. اقبال یہی کہہ رہے ہیں نہ ستیزہ گائے جہاں نہیں، یعنی جنگ کا میدان بھی نیا نہیں ہے، بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، ختم نہیں ہوئی جنگ، ابھی جنگ شروع ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی. نہ ستیزہ گائے جہاں نہیں، نہ حریف پنجا فگن نئے، نہ جنگ کا میدان نیا ہے اور نہ حریف پنجا فگن نئے ہیں. نہ ستیزہ گائے جہاں نہیں، نہ حریف پنجا فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی، وہی انتری. یعنی علی یہ کہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ پنجا فگن بھی وہی موجود ہے اور میدان جنگ بھی وہی موجود ہے، وہی مرحب و انتر موجود ہے، وہی عبد و ود آج موجود ہے، لیکن اسد اللہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی ایسے زمانے کا اسد اللہ جو آج کے عبد و ود کے پنجے میں پنجا ڈال کر اس کو زمین بوس کرے اور پھر ایک دفعہ تکرار ہو جائے کہ یہ ضربت بھی ایسی ہے جو ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. باقی نعرے ٹھنڈے لگاؤ کوئی حرج نہیں ہے، ثواب کے نعرے ہیں، لیکن لبیک لبیک ٹھنڈی نہیں لگایا کرو. اس طرح سے لبیک کہو کہ جو لبیک کا منتظر ہے اسے معلوم ہو جائے کہ اس گاؤں کے اندر میرے جو میں نے جن کو مانگا تھا، جن سے نصرت مانگی تھی، جن کی لبیک مجھے چاہیے تھی، وہ آج پیدا ہو گئے ہیں. لہذا لبیک کا حق ادا کرو، دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے روح تن کے ساتھ لبیک یا حسین.
پنجہ فگن میدان میں ہیں اور پنجہ فگن مانگ رہے ہیں، حریف مانگ رہے ہیں، آج بھی خندقِ فلان کے ادھر آ گئے ہیں، آج بھی خندقِ فلان کرا گئے ہیں۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ ڈیرہ غازی خان کے اندر 30 مومنین کو شہادت کا شربت پلانا کیا یہ خندق فلان کر نہیں آ گئے؟ کیا ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہرگز مومنین کی لاشیں گرنا یہ خندق فلان کر نہیں آ گئے؟ کیا کوئٹہ کے اندر یہ ظلم کی داستان یہ خندق فلان کر نہیں آ گئے؟ اور کیا اسرائیل کا تمام جارحیت دکھانا اور 1400 مسلمانوں کو بے گناہ شہید کرنا یہ خندق فلان کر نہیں آ گئے؟ کیا عراق پر قبضہ کر کے اور ایران کو دھمکی دے کر اور پاکستان کو ناامن کر کے کیا یہ خندق فلان کر نہیں آ گئے؟ یقیناً آ گئے ہیں، لیکن آج رسول اللہ کی یہ آواز موجود ہے کہ کون ہے جو ان کتوں کو لگام دے، کون ہے جو ان یزیدیوں کو لگام دے؟ تو کوئی بھی نہیں اٹھے گا عزیزان، کون اٹھے گا؟ وہی جو فطرت اسد اللہ ہی رکھتا ہے، وہی فطرت اسد اللہ والا اٹھے گا، پیرو علی ابن ابی طالب اٹھے گا، پیرو حسین ابن علی اٹھے گا۔ عزیزان، اگر ثابت کرنا ہے کہ زندہ قوم ہے، اگر ثابت کرنا ہے کہ مرے نہیں ہیں، اگر ثابت کرنا ہے کہ سروں پہ پرندے نہیں بیٹھے ہیں، تو اس حریف پنجہ فگن کو، اس کے چیلنج کو بھی قبول کر لو کہ اگر تو باہر آ کر ہم سے پنجہ فگنی ہونا چاہتا ہے، ہم سے پنجہ آزما ہونا چاہتا ہے، تو یہ پنجہ حیدر آج بھی تیار ہے۔ ملک کو دیکھ لے، پاکستان کو دیکھ لے، پاکستان کے حکمرانوں نے اس غیور ملت کو ذلیل بنا دیا۔ آج ہر ایک پڑوس والے بھی اپنا پنجہ لہرا کر دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی جنگ کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی حملے کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی کس کی دھمکی دیتے ہیں، اور ان کا کام فقط ان سے معافیا مانگنا رہ گیا ہے۔ اور ادھر اس بارڈر پر روزانہ حملے ہو رہے ہیں، ان کا کام فقط ان پہ پردے ڈالنا رہ گیا ہے، اس لیے کہ یہ وہی ہیں جنہیں رسول اللہ کہتے تھے نکلو، یہ ایک ہے تم کی ہو، لیکن یہ اس کے مقابلے میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ نکلنے کے لیے فطرت اسد اللہ کی ضرورت ہے، اور فطرت اسد اللہ جب بیدار ہو جاتی ہے تو 6 عرب ممالک جس صہیونزم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، 2000 اور چند ہزار فطرت اسد اللہ رکھنے والے حزب اللہ سید مقاومت کی قیادت میں اٹھ کر اس کے پنجے کو ایسے مروڑتے ہیں کہ اس کے بازو کو ایسے توڑتے ہیں کہ اب کبھی بھی لبنان کا رخ نہیں کرتا۔ سید الشہداء نے فرمایا میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں، یعنی امتیں جب خاموش ہو جائیں، امتیں جب مر جائیں، امتیں جب بے غیرت ہو جائیں، حکمران جب بے غیرت ہو جائیں، سمجھ لو یہ فاسد ہو گئے ہیں، ان کے اندر غیرت ایجاد کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اندر دین ایجاد کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اندر فساد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ مفسد اور فاسد سب بیٹھ کر دنیا کے حملوں کو اپنے اوپر برداشت نہ کریں بلکہ سر اٹھائیں اور دنیا کو بتا دیں کہ اگر ہم سے پنجہ آزمائی کرنا چاہتے ہو تو ہم پنجہ آزمائی کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہم کربلائی ہیں، اس لیے کہ ہم عاشورائی ہیں، اس لیے کہ ہم نے کربلا سے پنجہ آزمائی کا درس سیکھ لیا ہے۔ پنجہ آزمائی کے لیے زیادہ تعداد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فقط ایک خاندان بھی ہو تو کافی ہوتا ہے پنجہ آزمائی کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کس طرح سے پنجہ آزمائی کریں، حسین ابن علی نے اپنا لشکر اسی طرح سے بنایا تاکہ ساری دنیا کو بتا دے کہ اگر تمہارے اندر جگر حیرت، جگر حیدر و شجاعت حیدر موجود ہے، اگر تمہاری رگوں میں خون حیدر موجود ہو، اگر تم پلے اور ذکر حیدر سن کر، تو پھر تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے سید الشہداء نے عجیب لشکر بنایا، چند جنگجو ساتھ لیے، چند جنگجو جو انگشت شمار تھے، کچھ بوڑھے ساتھ لیے، کچھ خواتین ساتھ لیں اور کچھ بچے ساتھ لیے، اور کیا کیا، زمانے کے یزید سے پنجہ فگن ہونے کے لیے اور زمانے کے یزید سے پنجہ آزمائی کے لیے نکلے، اور اس طرح سے یزیدیت کو نابود کیا کہ آج یزید لعنت بن گیا اور حسین عظمت کی نشانی بن گیا۔
میں اذان کا وقت قریب ہے، بعد میں ماتمداری بھی ہونی ہے۔ سید الشہداء نے اس لشکر کی ترکیب ایسے بنائی کہ ہر کردار ایک عظیم درخشندہ کردار بن گیا، لیکن ان کرداروں میں ایک کردار ایسا ہے جو ساری عمر انسانیت کو رلانے کے لیے کافی ہے۔ عجیب کردار ہے۔ مدینہ میں جب حسین کی آغوش میں تھی تو بھی بڑا عجیب کردار تھا، میں اس کردار کی بات کر رہا ہوں جب مدینہ میں گھر میں تھی، بابا کے سینے کے بغیر اسے نیند نہیں آتی، عادی ہو چکی تھی حسین کے سینے پر سونے کی، جاگتی رہتی تھی جب تک بابا نہ آ جائے، جب تک بابا آغوش میں نہ بٹھا لے، گودی میں نہ بٹھا لے، اسے نیند نہیں آتی تھی۔ آ گئی کربلا میں، جب حسین ودا ہونے لگے، بیبیوں سے ٹانگوں سے لپٹ کر فریاد کرتی ہے، بابا میدان میں نہیں جانا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو گیا واپس نہیں آیا۔ حسین ودا ہو کر جب باہر آئے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے مقتل میں جانے کے لیے، گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، گھوڑ میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو لے کر نہیں جانا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو گیا واپس نہیں آیا۔ حسین علیہ السلام نے بچی کو اٹھا کر اپنی بہن کے سپرد کر کے یہ فرمایا، بہنا میری بیٹی کا خیال رکھنا، جب سونے کا وقت آ جائے اسے سینے پہ سلانا، اسے نیند نہیں آتی۔ لیکن پہلی شب، پہلی رات اپنے بابا کے بغیر، اب جب سونے کا وقت آ گیا عزیزان، جب خیموں میں آگ لگ گئی، عمر سعد کے لشکر کا راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایسا منظر جس نے مجھے بھی رونگٹے کھڑے کر دیے، میں اٹھ بیٹھا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے دیکھا ایک بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، دوڑتے جا رہی ہے، اور جون جون دوڑتی ہے آگ سے، ہوا سے اس کے آگ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ میں قریب آیا اس کی آگ بجھانے کے لیے، رو کر کہتی ہے، میں تماچے تو کھا چکی، میں بالیاں تو اتروا چکی، اب تو کیا لینے آیا ہے؟ کہا میں مارنے نہیں آیا، میں صرف آگ بجھانے آیا ہوں۔ دوڑتی ہوئی مقتل میں جا پہنچتی ہے، خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، بی بی مقتل میں جا پہنچتی ہے۔ اب معلوم نہیں کس طرح سے اس لاش تک پہنچی، سو گئی بابا کے سینے پر جا کر سو گئی. جب بیبیاں بچوں کو تلاش کرتی جا رہی تھیں, حضرت زینب حضرت ام کلثوم شام غریبہ کو نکلی, رات کے اندھیرے میں نکلی, پکار رہی ہیں, ہر بچے کا نام لے رہی ہیں, سب بچے مل جاتے ہیں, ایک بچی نہیں ملتی, یتیمہ حسین نہیں ملتی. جناب زینب اولیاء آوازیں لگاتی ہیں, سکینہ سکینہ کہاں ہو, میرے بھیا کی یتیمہ کہاں ہو. پھوپھی ڈھونڈ رہی ہے, کہیں سے آواز نہیں آتی. کیا دیکھتی ہیں؟ ایک لاش جس کا سر نہیں ہے, بچی لپٹ کر سو رہی ہے. بچی کو اٹھاتی ہیں, اٹھا کر سینے سے لگا کر کہتی ہیں, میری بیٹی کہاں سوئی ہوئی ہو؟ بچی فرماتی ہے کہ میں جب بابا بابا کہتی ہوئی مقتل کی طرف جا رہی تھی, اس لاش سے آواز آئی, میری بیٹی آ جا, میرا سینہ تیار ہے, میری سکینہ تو میرے پاس آ جا. بچی لپٹ کر سو جاتی ہے. پھر یہ بچی ہے, سفر کربلا, سفر شام آ جاتا ہے, سفر کوفہ آ جاتا ہے, بن پلان اونٹ پر بٹھائی جاتی ہے, ابھی کاروان چلتا ہے, بچی گر جاتی ہے. جناب زینب فرماتی ہے, سجاد کاروان روک لو, یتیمہ حسین گر گئی. سجاد آتے ہیں, بچی کو اٹھاتے ہیں, دوبارہ محمل پہ بٹھاتے ہیں. یہ عزیز و مختصر کر دیا, اذان کا وقت ہو گیا. بس آخری لمحے میں بچی پہنچ جاتی ہے, بچی پہنچ جاتی ہے شام میں, دربار یزید آ جاتا ہے. دربار میں یزید میں جب سر حسین کو لایا جاتا ہے, سید ساجدین چاہتے ہیں کہ سکینہ کی نگاہ نہ پڑے بابا کے سر پر, لیکن بچی دیکھتی ہے, ایک دفعہ فریاد اٹھی, بابا یہ کس لعین نے سر کاٹ دیا, بابا یہ کس لعین نے خضاب کر دیا. بچی زندان میں پہنچ جاتی ہے, ہر روز پرندوں کو دیکھتی ہے, صبح کو ادھر آتے ہیں, شام کو واپس لوٹ جاتے ہیں. سجاد سے پوچھتی ہے, بھیا سجاد یہ پرندے کدھر آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ سجاد فرماتے ہیں, میری بہنا پرندوں کو مت دیکھا کر, پرندوں کو نہ دیکھا کر. پوچھتی ہے, بھیا بتاؤ تو یہ پرندے کدھر جاتے ہیں؟ فرمایا, یہ پرندے صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں, شام کو گھروں میں واپس جاتے ہیں. رو کر کہتی ہے, بھیا وہ دن بھی آئے گا جب ہم بھی مدینے لوٹیں گے, جب ہم بھی اپنے گھروں کو لوٹیں گے. سجاد نے اٹھایا, بچی کو دلاسا دیا, کہا سکینہ پرندے نہ دیکھا گئے, معلوم نہیں گھر کو جاتے ہیں یا نہیں. عزیزان ایک شب آ جاتی ہے, بچی کو نیند نہیں آتی, بابا بابا کرتی ہے, پھوپھی جتنی کوششیں کر رہی ہیں بچی کو سلا دے, سونے کے لیے تیار نہیں. سکینہ بابا بابا کرتی ہے. جناب زینب اولیاء نے سید ساجدین سے فرمایا, بیٹا بیٹا سجاد, اگر سکینہ